السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کے سلسلہ وار مطالعے کے تسلسل میں سورہ طور کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ شروع کریں گے. قرآن حکیم کا یہ 27 پارہ ہے اور اس میں جو صورتیں اس وقت زیر مطالعہ ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے بارے میں ایک بنیادی بات تو یہ کہ اس میں فکر آخرت کا بیان بکثرت آیا ہے، توحید کے دلائل، رسالت کے حوالے سے کلام، انبیاء رسول کے واقعات اور فکر آخرت کا بیان، اس کے ذیل میں کل کے نتائج اور کل جہنم، اس کی عذابوں کی کیفیات اور جنت و اس کی نعمتوں کا بیان، یہ مستقل موضوعات ہیں مکی صورتوں کے. انہی میں سے سورۃ الطور ہے جس کا انداز سورۃ الزاریات کی طرح ہی ہے. سورۃ الزاریات کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسموں کو بیان فرمایا، سورہ طور میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے کچھ صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کچھ قسموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور سورہ زاریات میں بھی قسمیں بیان فرمانے کے بعد ذکر ہوا کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور بدلے کا معاملہ، بدلے کا دن وہ واقع ہو کر رہے گا. اس صورت میں سورۃ طور میں بھی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو رب کا عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. تو وہاں بھی قسموں کا بیان سورۃ زاریات میں، اور سورۃ طور میں بھی قسموں کا تذکرہ ہے، اور پھر وہاں قیامت کے دن کا تذکرہ اور یہاں عذاب رب کا بیان ہمارے سامنے آئے گا. پھر دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نتائج کو بیان فرمایا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا حسین انجام اور برے لوگوں کا برا انجام، دونوں صورتوں میں اس کو ذکر کیا گیا. سورۃ الزاریات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے واقعات کو مختصراً بیان فرمایا. سورۃ الطور میں ابھی ہم بات کی نشستوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو جو مضامین سورۃ زاریات کے ہیں کم و بیش وہی انداز مضامین کا سورۃ طور میں بھی ہمارے سامنے آئے گا. آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرما کر قیامت کا واقع ہونا اور مجرمین کے لیے عذاب کا واقع ہونا اس کو بیان فرمایا، قیامت کے برپا ہونے کی کچھ کیفیات کا بھی تذکرہ، اور جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے عذاب جہنم کا تذکرہ بھی، اور جہنم کی آگ میں کس طور پر ان کو ڈالا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے. یہ مستقل موضوع قرآن حکیم کا فکر آخرت، یہی بنیادی موضوع سورۃ الزاریات میں تھا، یہی بنیادی موضوع سورۃ الطور میں ہے، اور اکثر و بیشتر مکی صورتوں میں مضمون بڑی تفصیل سے آیا، اور آخری پاروں میں آخری منزل جو ہے قرآن کی 7 منازل میں سے آخری جو منزل آخری جس میں ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتیں ہیں، ان کا بھی جو مرکزی موضوع ہے فکر آخرت. اور بات بنیادی طور پر وہی ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا یہ پختہ ہوگا اتنا بندہ 7 پردوں میں بھی اپنے معاملے کو سیدھا رکھے گا. اور اگر یہ فکر دل سے نکل جائے، اس سرے سے عقیدہ ہی کسی کا نہ ہو معاذ اللہ، یہ آخرت کو جو بھلا دے، کل کی پیشی کو جو بھلا کر غفلت میں مبتلا ہو جائے، وہ دن دہاڑے بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا، مجرائم میں مبتلا نظر آئے گا. تو انسانوں کی تربیت کے حوالے سے یہ انداز کہ بار بار ان کو آخرت کی یاد دہانی کرائی جائے، یہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے. البتہ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ابتدائی آیات جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں گناہگاروں کا مجرمین کا جو انجام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. البتہ آئندہ کی جب نشست میں ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا. یہ بھی قرآن کا مستقل موضوع ہے, بشارت کا بھی اور انذار کا بھی. انذار کا مطلب ہے ڈرانا, لوگوں کو خبردار کرنا عذاب سے, اور بشارت کا مطلب ہے خوشخبری دینا, عمدہ انداز سے لوگوں کو ترغیب و تشویق دلا کر نیکیوں میں آگے بڑھنے پر ان کو آمادہ کرنا. اور یہ تربیت کے دونوں پہلو ضروری ہیں. کبھی سختی کا انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے اور کبھی نرمی کا معاملہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. تو آج جن آیات میں آگے ذکر آئے گا اس میں سختی کا انداز ہے, اس میں انذار کا پہلو ہے, اور آئندہ کی نشست میں جن آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اس میں بشارت کا پہلو ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جنت والوں کے حسین انجام کو بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے سورۃ الطور کا مطالعہ شروع کریں. لفظ طور پہلی آیت میں آیا اور وہی اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور ارشاد ہوا قسم ہے طور کی. اس سے اکثر مفسرین نے طور پہاڑ وہ مراد لیا جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. ویسے طور عربی میں سرسبز پہاڑ کو کہا جاتا ہے, کوئی بھی سرسبز پہاڑ اس کو طور کہا جاتا ہے. لیکن عربی اسلوب ہے کہ جب الف لام لگا دیتے ہیں تو یہ بالکل انگریزی کے ٹی ایچ اے دا کی طرح ہے. یعنی انگلش میں کسی کو پراپر ناؤن بنانا تو دا لگاتے, تو عربی میں اگر پراپر ناؤن بنانا تو الف لام لگایا جاتا ہے. تو جب اتور کہا گیا تو اکثر مفسرین نے مراد کو ہے طور لیا, جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اسی لیے وہ کلیم اللہ بھی قرار پائے کہ جن سے رب کائنات نے کلام فرمایا. اسی طور پہاڑ پر ایک مشہور واقعہ ہے, سورۃ الاعراف میں آتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کی تجلیات میں سے ایک تجلی کا ظہور فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اور یہیں بلا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. البتہ کیونکہ سورت کا مرکزی موضوع فکر آخرت ہے, لوگوں کے اعمال کی جزا یا سزا دیا جانا ہے, تو ایک نقطہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب تورات عطا ہوئی ہے تو بنی اسرائیل نے کچھ پسو پیش کیا ہے اور کچھ انہوں نے ماننے کی روش سے فرار کی روش اختیار کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا اور ایک سخت ڈراوے کی کیفیت ان کے اندر پیدا کی اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم, جو تمہیں عطا کیا گیا ہے کتاب میں سے مضبوطی سے تھامو. یہ ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کی. اس سے بھی بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ طور پہاڑ کی قسم کھا کر بھی یا قسم بیان فرما کر بھی اللہ تعالیٰ جزا و سزا کی طرف توجہ دلا رہا ہے. ایک سخت معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گیا, گویا معلق کر دیا گیا, ایک خاص کیفیت اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. یہ نکات ہیں جو سورہ طور میں اس پہلی آیت میں لفظ طور کے تعلق سے جو قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, کئی مفسرین نے یہ مختلف پہلو بیان فرمائے. ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں, یہ جو قسمیں ابھی ہم سمجھ رہے جن کا ترجمہ اور مفہوم, ان کے بارے میں مفسرین کے ہاں کئی آراء ہیں. اسی لیے ایسے مقامات کو خود مفسرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مشکلات القرآن, یعنی قرآن حکیم کے وہ مقامات کہ جن کی تشریح کرنے کے اعتبار سے خاصی مشکل یا دقت پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی گہرائی اور وسعتوں کا کوئی عالم نہیں ہے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسے بعض مقامات آتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ آراء کا امکان ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے خاص کسی مفہوم کو معین کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی ایک سے زیادہ آراء ہیں. تو ان آیات کے بارے میں بھی مفسرین کی کئی ایک آراء ہیں اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے. بہرحال پہلی قسم میں بیان فرمائی وہ طور کی, وہ کتاب مستور اور کھلی کتاب کی. اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ اگر طور پہاڑ کو ذہن میں رکھیں تو نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں رکھیں تو کس کتاب کی طرف توجہ جائے گی؟ تورات کی طرف. تو یہ مراد بھی لی گئی ہے. البتہ قرآن حکیم بھی مراد لیا گیا, اسی طریقے پر لوح محفوظ کو بھی مراد لیا گیا, اسی طریقے پر نامہ اعمال کو بھی مراد لیا گیا ہے. اور یہ سب آراء اپنی جگہ بالکل درست ہیں, البتہ خاص طور کی نسبت سے تورات مراد لی جائے گی. تو تورات بھی اللہ ہی کا کلام البتہ ہمارا آپ کا اس تورات پر ایمان ہے جو اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. بعد میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ظاہری بات اس کو ہم نہیں مان سکتے, ہم اس اوریجنل اصل تورات پر ایمان رکھتے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. تو اب خواہ تورات ہو یا قرآن حکیم, یہ اللہ نے جو کتابیں عطا فرمائی ان کا بھی بنیادی موضوع کیا ہے؟ انسان, اور انسان کے لیے رہنمائی, اور یہ کہ وہ اپنی اصل زندگی کی فکر کرے, آخرت کی فکر کرے. اسی طرح لوح محفوظ کیا ہے؟ وہاں پہ ہر شے اللہ کے علم کامل کے مطابق لکھی ہوئی ہے, جتنی مخلوقات پیدا ہوئی یا ہوں گی یا آئندہ, ان سب کے بارے میں سب کچھ اللہ کے علم ہمیشہ سے ہے. وہ سب کچھ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اور ایک مراد لی گئی ہے نام اعمال, جو بندوں کے نام اعمال لکھے جا رہے کرامن کاتبین, فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے, تو کتاب سے وہ بھی مراد لی گئی. وہ کتاب مستور, اور کھلی ہوئی کتاب کی. اور جب کھلی ہوئی کتاب کہا گیا تو اس سے ایک مراد یہ کہ جب اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی تو لوگوں کو اس کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا کو مشکل نہیں تھا. آج قرآن حکیم ہے تو قرآن حکیم دنیا کے ہر فرد کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. جو طلب و تڑپ پیدا کرے تو اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. کل نامے اعمال پیش کیے جائیں گے لوگوں کی, بالکل کھلے ہوئے ہوں گے. قرآن کہتا ہے اقرا کتابک, پڑھ لے اپنے نامے اعمال کو, اپنی کتاب کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو قسم اٹھائی گئی لکھی ہوئی کتاب یا کھلی کتاب کی. آگے فرمایا فی رق منشور, کھلے اوراق میں. اب یہ اوراق سے ایک مراد کیا ہے کہ تورات تو لکھی ہوئی عطا کی گئی تھی تختیوں میں, اور قرآن حکیم بعد میں اب کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے یا کاغذ پر لکھا گیا, لیکن جو رق کا لفظ ہے اس پر بھی مفسرین نے کلام فرمایا. ماضی میں صدیوں پرانی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ پیپر یا کاغذ اس طور پر دستیاب نہیں تھا تو کبھی ہرن کی کھال کو تھوڑا سا پروسیس کر کے ایک جھلی کی سی شکل بنائی جاتی, اس پر لکھا جاتا تھا, تو اس پر تحریر کیا جاتا تھا. تو رق کا لفظ اس جھلی کے لیے بھی استعمال ہوتا کہ جو ہرن کی کھال کو ایک پروسیس سے گزار کر لکھنے کے قابل بنایا جاتا. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کا نزول ہوا تو سب سے پہلا ذریعہ حفاظت کا وہ تو حفظ تھا, سینوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. ایک نقطہ بچوں کے لیے دلچسپ ہے کہ قرآن کریم کے پہلے حافظ کون ہے؟ اب کبھی کبھی بچوں سے آپ پوچھو سوچ میں پڑ جائیں گے, حالانکہ بہت سادہ سا جواب ہے, قرآن حکیم کے پہلے حافظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال تو قرآن حکیم کے حفظ کا اہم ترین اولین ذریعہ تو حفظ تھا, اللہ نے سینوں میں محفوظ فرمایا. البتہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن لکھا گیا ہے, اور کم از کم 43 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمع, یہ کم از کم تعداد ہے جن کے نام ریکارڈ پر موجود ہیں, جو لکھتے تھے وحی کو اور حضور علیہ السلام کی سپرویژن میں نگرانی میں لکھا کرتے تھے. لکھا کس پر جاتا تھا؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا پتھروں پر, کبھی آپ نے سنا ہوگا کھالوں پر, کبھی آپ نے سنا ہوگا تختوں پر, تختیوں پر. تو وہ لکھی جانے والی ایسی شکل کے جس پر لکھا جا سکتا ہو. تو پتھروں پر لکھا گیا ہے, اور تختیوں پر لکھا گیا ہے, جھلیوں پر لکھا گیا ہے. کاغذ کا معاملہ بعد کا ہے, یہ نہیں کہ کاغذ موجود نہیں تھا, کچھ نایاب تھا یا کچھ مہنگا تھا, دنیا کے کچھ علاقوں میں موجود تھا, لیکن اکثر و بیشتر یہ جھلیوں پر, تختیوں پر, کھالوں پر لکھا, ہڈیوں پر, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب اونٹ کی بڑی سی ہڈی ہے, اس کی ایسی شکل کہ جس پہ کچھ لکھا جا سکے, تو بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں. یہ مختلف ذرائع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں استعمال ہوئے. البتہ یہاں پر کئی مفسرین وہ تور کی نسبت سے تورات کی طرف اشارہ کرتے, اور تورات کے بارے میں آپ اور میں جانتے کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی. البتہ قرآن کا معاملہ کیا ہوا؟ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے جبریل امین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا, پھر حضور کی زبان مبارک سے جاری ہوا. لوگوں نے حفظ بھی کیا, لوگوں نے تحریر بھی کیا, اور حضور خود بتاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کس آیت کو کہاں, کس سورت کو کہاں رکھنا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور رضی اللہ عنہ جب ایک کتابی شکل میں جمع ہوا ہے, تفصیل ہے اس کی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ پر, یعنی ایک متفقہ رسم الخط پر امت کا اتفاق ہوا. بہرحال یہ حفاظت قرآن کی تاریخ اپنی جگہ بڑی تفصیلی, بڑی دلچسپ ہے, اس کو الگ سے ہمیں مطالعے میں رکھنا چاہیے. آگے چوتھی قسم جو اٹھائی گئی اللہ کی طرف سے, والبیت المعمور, اور بیت معمور کی قسم. معمور کہتے آباد گھر کو, اس سے بھی کئی ایک مرادیں لی گئیں. ایک مراد اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ لیا گیا، ایک مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کی نسبت سے بیت المقدس کو لیا گیا، اور ایک معروف بات ہے جو بیت معمور وہ ساتویں آسمان پر، اللہ اکبر، اللہ کا گھر جہاں روزانہ فرشتے طواف کرتے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے، اور جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ تو اب اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا کیا اندازہ لگائیں گے میں اور آپ۔ تو بیت معمور آباد گھر، اس سے مراد خانہ کعبہ بھی لیا گیا، بیت المقدس بھی لیا گیا، اور بیت معمور جو فرشتے جہاں جس کا روزانہ طواف کرتے ہیں 70,000 کی تعداد میں۔ اچھا، اس میں بھی ایک نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، اگر خانہ کعبہ مراد لی جائے، اللہ کا آباد گھر، اللہ طرف سے اور آباد رکھے اور ہمیں بھی وہاں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، وہاں اللہ کے بندے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ اعمال کی طرف ہی اشارہ۔ اور یہی خانہ کعبہ تھا جب ابرہا نے اس پر میلی نگاہ ڈالی تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر ابرہا کے لشکر کو تباہ کر دیا، سورہ فیل ہم سب کے علم میں ہے۔ تو اس میں بھی جزا و سزا کی طرف اشارہ ہے، اگر بیت اللہ شریف بھی مراد لی جائے، اگر بیت المقدس ہے تو وہاں بھی لوگ اللہ کی بندگی کے لیے آتے ہیں، اور مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، آخرت پیش نظر ہے، تبھی تو اللہ کی بندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ مرکزی موضوع صورت کیا ہے؟ فکر آخرت۔ اور بیت معمور مراد لے جہاں فرشتے روزانہ طواف کرتے، اس میں بھی بڑا قیمتی نقطہ ہے، فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، ایک رائے معروف یہی ہے، گناہ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، کرتے وہی جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو وہ اللہ کی نورانی مخلوق اور وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق، وہ اللہ کی وہ مخلوق کے جو گناہ سے بچتے ہیں، وہ نیکیوں میں اور آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا جو ہے تسبیح کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو، مجھے اور آپ کو، اللہ نے پیدا ہی کیا اپنی بندگی کے لیے، انہیں کس قدر خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، جو کہ بہرحال گناہگار بھی ہیں۔ تو ان قسموں کے بیان کرنے میں اگر آپ غور کرتے جائیں تو آخرت کا موضوع، اعمال کے حوالے سے توجہ دلانے کی بات، خیر اور نیکی میں آگے بڑھنے کی بات، شر اور بدی سے بچنے کی بات، ان سارے امور پر توجہ دلائی گئی۔ پانچویں قسم جو اٹھائی گئی، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ اس سے کئی مفسرین نے مراد اس آسمان کو لیا ہے، یہ نیلا آسمان یا آسمان کی چھت جو ہمیں دکھائی دیتی۔ ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار، یہیں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کا سامان بھی کرتا ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ ہوتی ہے، نفاذ ہوتا ہے، یا نفاذ کے لیے فرشتوں کے حوالے احکامات کیے جاتے ہیں۔ یہی آسمان ہے جہاں سے اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں ہم پڑھتے ہیں، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، گناہوں کو چھوڑتے، ہم آسمان سے بھی برکتیں عطا کرتے، زمین سے بھی برکتیں عطا کرتے۔ تو یہ آسمان ہے جہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہے، یہ آسمان ہے جس کے بارے میں ہم نے سورہ داریات میں پڑھا، والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس تخلیق کائنات کی وسعتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے، ان کی طرف بھی اشارہ۔ اور یہی آسمان ہے جہاں سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے فیصلوں کو نافذ کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا تو آسمان سے ہی پتھر برسائے گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو آسمان سے بھی اللہ نے بارش برسائی اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا۔ تو یہ پہلو بھی اس قسم کے بیان کرنے میں جزا و سزا اور فکر آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اتنا پیارا، اتنا جامع، اتنا مربوط کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں بھی بیان فرما رہا ہے تو اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس بات میں اور جن باتوں کی قسم اٹھائی گئی ان میں بھی بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ پانچ ہو گئی، چھٹی قسم، والبحر المسجور، اور جوش مارتے سمندر کی قسم۔ جوش مارتا سمندر، ایک تو اشارہ جو آخری پارے کی صورتوں میں ہم پڑھیں گے، وعید البحار سجرت، اور پھر ایک اور جگہ وعید البحار فجرت، اللہ سمندروں کو بھڑکائے گا سورہ تکویر میں، اور یہ سمندر ابل پڑیں گے سورہ انفطار میں آخری پارے میں، یہ قیامت کی طرف اشارہ۔ یہ سمندر آج اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور سمندر میں تم کشتیاں لے کے پھرتے ہو، جہاز لے کر پھرتے ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کے لیے مچھلی کا اہتمام کر دیا، تمہارے تجارتی روٹس اس میں چلتے ہیں، تم ان میں سے موتی بھی تلاش کر لیتے ہو، عین سمندر کے درمیان میں، کھارے پانی کے درمیان میں اللہ تمہیں میٹھا پانی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قدرتیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا۔ لیکن یاد رکھنا، قیامت کا وقت آئے گا، یہ سمندر بھڑکائے جائیں گے اور پھر ان کو یہ ابل پڑیں گے اور یہ سارا نظام تہس نہس کر دیا جائے گا۔ پچھلی قسم میں آسمان کا بیان تھا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا یہ قیامت کے دن کا بعد کا معاملہ۔ اب سمندر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، واذا البحار سجرت واذا البحار فجرت، بھڑکا دیے جائیں گے سمندر قیامت کے دن اور ابل پڑیں گے۔ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین فکر آخرت کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ فرما رہا ہے۔ یہ چھ آیات ہوئیں جن میں چھ قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، غور فرمائیے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، سچا کلام، اللہ تعالیٰ جو بیان فرما دے وہ برحق ہے۔ قرآن دو مرتبہ کہتا ہے سورہ نساء میں، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ قسمیں اٹھا کر جو سچی بات بیان فرما رہے، قسم اٹھا کر عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو بات قرآن میں بیان فرما دے برحق، قسم اٹھا کر بیان فرمائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی، اور یہ آپ کا میرا رب مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، کیا؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یہی بات اس سورہ زاریات میں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ، بدلہ، بدلے کا معاملہ واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں فرمایا گیا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اب مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، ان باتوں پر میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے؟ اس اللہ کے کلام پر میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے؟ اللہ کے ان بیانات پر میرا اور آپ کا یقین کتنا ہے؟ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ تاکید در تاکید، ایمفیسس کی انتہا بیان فرما کر اللہ رب العالمین فرما رہے بدلے کا دن تو واقع ہو کر رہے گا۔ سورہ زاریات، یہاں اللہ فرما رہا ہے آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ تو دنیا میں لوگ کرتے ہیں بچ جاتے ہیں، خیال ہے کہ ہم بچے رہیں گے، دنیا میں لوگ بیوقوف بنا کر جسٹیفیکیشن دے کر بچاتے ہیں اپنے آپ کو، خیال ہے کہ بچ جائیں گے۔ دنیا میں لوگ سورس لگا کر، باہر سے فون کروا کر، اب تو لوگ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں، سنا ہے نا جملے آپ نے، ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں چلتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں چلتا بھائی، کہ ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کر لیتے ہیں۔ میرے بڑے تعلقات ہیں، بڑے گزرے قبر کی مٹی کے اندر چلے گئے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی میری کرسی کو ہلا نہیں سکتا۔ ارے فرعون کی لاش اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہوئی، صدیاں ہو گئیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے، آج تیرے بدن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیں۔ اس فرعون کا ذکر جا بجا قرآن میں ہے، البتہ اس کی لاش کو محفوظ رکھے جانے کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اس نے بھی سمجھا تھا میرا اقتدار بڑا مضبوط ہے، ہمارے پچھلے بھی حکمران گزرے انہوں نے سمجھا کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، مشہور جملے ہیں نا، ہمارے ملک کے حکمرانوں کے جملے، آج والے زندہ ہیں وہ بھی عبرت حاصل نہیں کر پا رہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عبرت حاصل کرنی ہے۔ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں، ایک چھوٹا فرعون سخ بات آ جائے گی، ایک چھوٹا فرعون ہم میں سہرے کے اندر کہیں بیٹھا ہوا رہتا ہے، میری مرضی جملہ ہے نا، میں اور میری مرضی، یہ ہر ایک کے اندر چھوٹا چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، اسی کو مارنا ہے۔ اس کو مارنے کا دینی تصور کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس نفس کی نہیں ماننی، رب کی ماننی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ تو بھائی اللہ کا سچا کلام ہے، اور اللہ قسمیں اٹھا کر یہ حقیقتیں بیان فرما رہا ہے۔ ہم نے غور یہ کرنے کہ ہمارا اس باتوں پر ایمان کتنا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، آج ہمارے اعمال ثبوت پیش کر رہے ہیں، بیٹیوں کے خط آتے ہیں ہمارے پاس، میسج آتے ہیں کہ بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو پوچھا نہیں جاتا۔ یہ تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا، آج مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہو؟ سود کا معاملہ جاری رکھ کر اللہ کا کلام کہے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں ہو، مگر سودی اسکیمیں بھی آتی رہیں اور سود کے دھندے بھی چلتے رہیں، اور دعویٰ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، عجیب بات ہے۔ حرام کا مال پیٹ میں جا رہا ہو، اور اللہ کے پیغمبر فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، پھر دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے؟ الحمدللہ کلمہ کو مسلمان ہیں، مگر ان باتوں کو دل سے مانتے ہیں؟ اگر دل سے مانے تو آج ہمارے گھروں کے نقشے وہ ہوں، نمبر سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں طلاق اور خلا کے معاملات گھرانے کے گھرانے میں برباد کر رہے ہیں، بے حیائی کے طوفان ہم پھیلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاف کیجئے گا، اگلا واقعہ میرے علم میں ہے، مجبوراً مجھے حوالہ دینا پڑے گا۔ ہم کپڑے بیچتے ہیں، عورتیں بیچتے ہیں، ہم کیا بیچتے ہیں مارکیٹ میں؟ کپڑا یا عورت؟ ہم گاڑی بیچتے ہیں، عورت کو بیچتے ہیں؟ ہم سگریٹ بیچتے ہیں، عورت کو بیچتے ہیں؟ ہم بسکٹ بیچتے ہیں، عورت کو بیچتے ہیں؟ اور دعوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، جو فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اور ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے، اور اللہ کا کلام کہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ کہہ رہے قرآن میں۔ اور حکومتی ادارہ پیمرا وہ منت سماجت کر رہا ہے، بھائی ارے تم بے حیائی نہ دکھاؤ، فحاشی نہ دکھاؤ۔ تم حکومتی ادارہ ہو، تمہارے پاس اختیار ہے پورا ان کو پابند کرنے کا، خاموش کرانے کا، روکنے کا۔ اگر تم نہ کرو اور وقت حکمراں نہ کریں اور یہ بے حیائی دکھا کر اس قوم کے جذبات سے کھیلا جائے، اور پھر رویا جائے کہ لاہور موٹر وے پہ یہ کیس ہوتا ہے، پھر رویا جائے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر رویا جائے کہ بچوں کے ساتھ ریپ کے کیسز کیے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گند تم نے پھیلانے کی اجازت دی ہے بھائی، اور معاف کیجئے گا، یہ گھروں میں گند دیکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ہاں، وزیر اعظم نے میرے آپ کے گھر میں آ کے ٹی وی پہ گند دیکھنے کو کہا؟ صدر پاکستان نے آ کر کہا؟ کسی پیمرا والے نے؟ میرے اور آپ کے گھر میں تو آپ کا میرا اختیار چلتا ہے نا۔ آج ہماری بیٹیوں کا لباس کیسا ہے؟ کیسا لباس ہے آج ہماری بیٹیوں؟ اما عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، الحمدللہ۔ اگر برعکس معاملہ ہے تو مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں، میرا بھی ہے، میرے گھر کا اختیار میرے پاس ہے، حکمران کے پاس نہیں۔ تو گھر سے لے کے اوپر تک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر یقین ہو کہ رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، بدلہ آ کر رہے گا، بدلے کا دن واقع ہو کر رہے گا، جزا و سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، تو بھارت یہ نقشے ہمارے معاشرے میں نہ ہو، معاف کیجیے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا ان عذاب ربی کا لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں جج خرید لیے، معاف کیجئے گا، ججز کو بیچاروں کو مروا بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا یہ۔ یہاں لوگ بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے، اللہ کی عدالت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ہاں، باہر سے فون کروا دیتے ہیں، امریکہ سے فون آ جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں سورس چلے گی؟ نہیں چلے گی بھائی۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح کانپے گا، تھر تھرائے گا۔ یہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر سورہ انفطار میں بھی ہے، سورہ انشقاق میں بھی، آخری پارہ تو قیامت کے بیان کے تعلق سے گویا کہ بھرا ہوا ہے۔ وہ آسمان کی کیفیت کا بیان، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح سے تھر تھرائے گا اور کانپے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلنے کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، سورہ قارعہ میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی بھی رون کی طرح اڑتے ہوئے۔ آج جن پہاڑوں کو زمین میں جما کر اللہ نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے، اور زمین ڈھلک نہیں جاتی ہے، جس زمین کو آج اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے، اللہ تو کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے کی مانند اللہ ہلا دے گا اس کو۔ یہ جمے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ دھنکی بھی اون کی طرح اڑتے ہوئے تمہیں پہاڑ نظر آئیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ویل کا ترجمہ تو ہے بربادی، تباہی، اور آخری پارے میں بھی آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے تباہی جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں۔ جمعے کی پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، تین پڑھی دو چھوڑ دی، چار پڑھی ایک چھوڑ دی، نہ، وہاں بھی ویل کا لفظ سورہ الماعون میں۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، ویل تباہی بربادی کس کے لیے؟ سامنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے۔ اسی طرح آخری پارے میں ویل للمطففین، تباہی بربادی ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے۔ نہیں آج ہمارے معاشرے کی روش، لوگوں سے لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور دینے کی باری آتی تو گھٹا کر دیتے ہیں، کم تول کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ ویل کرس ترجمہ تو اس کا ہے تباہی بربادی۔ بعض احادیث کی روایات سے پتہ چلتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی، اس قدر ہولناک وہاں پہ عذاب کی کیفیات ہوں گی، وہ حصہ جہنم کا جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ جو ہے پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. یہاں فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. کون؟ الذین فی خوض یلعبون، جو بےہودگی کے مشغلوں میں پڑے کھیلتے رہتے ہیں. کیا بےہودگیاں ہیں؟ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں، موت کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں. وہ جھٹلانے والے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، ان کا ذکر ہو رہا ہے. پیغمبر کی دعوت کو رد کرنے والے، سرے سے آخرت کو بھلا دینے والے، دنیا ہی کے کھیل تماشوں میں لگے رہنے والے، دنیا میں پڑھ کر غافل ہو جانے والے اور آخرت کو اپنی اصل زندگی کو بھلا دینے والے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنے مشغلوں میں، بےہودگی کے مشغلوں میں پڑے کھیلتے رہتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے. دنیا کو کھیل تماشا بنا لیا، یا کھیل تماشے کو ہی سب کچھ بنا لیا. مجھے معاف فرمائیے گا، آج کھیل تماشے کس طرح ہم پر طاری، چاہے وہ پروڈکٹس کے نام پر ہوں یا مارکیٹنگ کے نام پر ہوں، وہ بچوں کے گیمز کے نام پر ہوں. ہم بچوں کو کہتے ہیں جی بچے کارٹون دیکھ لیں تو کیا حرج ہے. اب یہ ڈزنی ورلڈ والے کیا کچھ دکھا رہے ہیں، یا ڈزنی والے کیا کیا کچھ دکھا رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. کارٹون سب دکھا رہے ہیں، وہ چوری کرنا بھی سکھا رہے، چیٹنگ کرنا بھی سکھا رہے، دھوکہ دینا بھی سکھا رہے، دغا بازی بھی کرنا سکھا رہے، جھوٹ بولنا بھی سکھا رہے، اور بڑے کو ٹرک کے ساتھ بیوقوف کیسے بنایا جائے وہ بھی سکھا رہے. اور اب بات آ گئی ہے کہ وہ گیم سے کہ جا کے مار دو کسی کو. سن رہے کہ نہیں سن رہے آپ لوگ، دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، خبریں آپ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. بچے اٹھا کے گن سے مار دیے دو بچوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا ان کھیلوں کے نام میں آپ کے سامنے لوں؟ کہاں ڈال دیا ہم لوگوں کو. اور اب جو باتیں آ رہی، بے حیائی کی کھلی دعوتیں وہ تو تھیں، اب ہم جس پرستی کی دعوتیں گیمز کے اندر آنا شروع ہو گئیں، کارٹونز کے اندر آنا شروع ہو گئیں. ہم کہہ رہے ہیں بچے کارٹون دیکھنے تو کیا مسئلہ ہے. پہلے مولوی صاحب 10-15-20 سال پہلے باتیں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی دقیانوس ہے، استغفراللہ. ہم کہتے ہیں مولوی بڑا بیکورڈ ہے، مولوی بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مولوی کو زمانے کے اصول نہیں پتا ہے، اس کو زمانے کی ترقی سے کوئی بیچارے کو سروکار نہیں. اور آج مغربی معاشرے کہہ رہے ہیں، یونیسیف کہہ رہے ہیں، یونیسیف کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم بھرتی بھی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، خاندانی نظام تو برباد ہوا، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط تو ہوا، ہم جس پرستی کے گندے طرز عمل دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے جو بے حیائی پھیلانے کی اجازت دی ہے نا، یہ اس کے شافسانے. یہ جو ہم ریپ کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ہر چند سیکنڈ کے بعد ریپ کا کیسز ان علاقوں کے اندر، یہ ہم نے ہی پھیلایا، ہم نے ہی بڑھوتری اس کو دی ہے. مولوی بیچارہ 20 سال پہلے بات کرتا تو لوگ کہتے بیکورڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، دقیانوس، اس کو کچھ پتا ہی نہیں. اور آج یونیسیف کہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کہیں، تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. خدا را دیکھ لیں بھائی، خدا را دیکھ لیں. کھیل تماشے کو تم نے دین نہیں بنا رکھا. قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، انہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنا لیا، یا دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دو مقامات پر ذکر آتا ہے قرآن میں، دین کو کھیل تماشا بنا لیا. کیا مطلب بھائی؟ دین تو تھا پوری زندگی میں آنے والا، آج کھیل تماشے پوری زندگی میں آ گئے ہمارے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے پتا یہ باتیں سخت لگتی ہیں، مگر کیا کریں، ہم نے کل اللہ کو جواب دے رہے ہیں. ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ کے سامنے بھی کھلا ہوا ہے. نہ بیان کریں تو آپ کل ہماری گردن پکڑیں گے. بھائی غور کریں، آج میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا اس کے ٹیبلٹ پر ہے، کیا اس کے اسمارٹ فون میں، کیا اس کے موبائل فون پر، کیا اس کی اسکرین پر ہے. کہاں جا رہے ہیں میرے بچے؟ میرا گھرانہ کہاں جا رہا ہے؟ کل یہ گھرانہ جنت میں ہوگا کہیں اور ہوگا؟ اس کی ہمیں فکر ہے کہ نہیں؟ کھیل تماشا ہی کھیل تماشا، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، اسکولوں کے اندر ناچ گانا، ڈانس، یہ وہ سب کچھ. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو آخرت کو نہیں مانتے. کھیل تماشا ہی انہوں نے دین بنا لیا، 24 گھنٹہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمائے گی الذین فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں بےہودگی سے کھیلتے رہتے ہیں پڑے ہوئے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے. ہادہ النار اللتی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے دنیا میں، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں. لو تمہاری آنکھوں کے سامنے بات آ گئی، جو تم جھٹلایا کرتے تھے آج وہ تمہارے سامنے. یہ وہ آگ ہے جس کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، پیغمبر کی بات کو تم نے رد کیا، یہ آگ تمہارے سامنے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ تم نے دنیا میں پیغمبروں کو کیا کہا تھا؟ کافروں، ساحر کہا تھا، ہے نا، جادوگر. پچھلی صورت میں تھا نا، سورہ داریات میں، تم نے پیغمبروں کو جادوگر کہا تھا، معاذ اللہ، تم نے پیغمبروں کی بات کو جادو کہا تھا. آج اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہو تم، بتاؤ افسحر ھذا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یہ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ طنز کا تیر مارا جائے گا ان کو، بتاؤ یہ جادو ہے کیا؟ بھگت لیا تم نے، آگے اس آگ کے اندر. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میری آپ کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اس لوہا فاصبروا، داخل ہو جاؤ اس میں، اور اس لوہا کا ایک ترجمہ، جھلسو اس میں، بھگتو جہنم کی آگ کو، تپو اس جہنم کے اندر، جلو اس جہنم کے اندر، جھلسو اس جہنم کے اندر. فاصبروا، پس تم سے صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے حق میں برابر ہے، چیخو چلاؤ یا صبر کر کے بیٹھو، جو چاہو سو کرو، تمہارے حق میں برابر ہے، یہاں سے چھٹکارا نہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم جو کچھ کیا کرتے تھے تمہیں اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہمارے عقیدے کو بھی اللہ درست رکھے، اعمال کو بھی درست رکھے. یہ بیان میں نے کہا تھا انذار کا ہے، ڈراوے کا ہے، جہنمیوں کا بیان ہے. آئندہ کے نشست میں جو آیات آئیں گے وہ اللہ کے متقی بندوں کا بیان، اور جنت کا حسین انجام ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.